أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ احزاب کا جو حصہ ہم پڑھ چکے ہیں, کچھ آج کی پلاننگ میں چاہتا تھا کہ ہم وقفے سے پہلے چار رکوع پڑھ لیں. پڑھ تو لیے ہیں لیکن کچھ تیزی میں شاید بعض باتیں رہ گئی ہیں. غزوہ احزاب کے حوالے سے ایک دو پوائنٹس ہیں جو میں نوٹ کروانا چاہتا ہوں. یہ غزوہ شوال سن 5 ہجری میں ہوا ہے. سیرت میں اس کو نوٹ کر لیجیے. غزوہ بدر سن 2 ہجری میں ہے, غزوہ احد سن 3 میں ہے, اور اس کے بعد جو بڑا غزوہ ہے سیرت میں وہ یہی ہے غزوہ احزاب سن 5 میں. اور اس میں آپ نے دیکھا کہ کفر کی تمام قوتیں جو ہیں وہ جمع ہو گئیں مسلمانوں کے خلاف, اور وہ جو اللہ کا دیا ہے, اللہ کے دین کا دیا, اسے بجھانے کے دب گئے تھے, لیکن نور خدا ہے کفر کی حرکت سے خندزن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کی جیسے حفاظت کی ہے وہ یقین معجزانہ طور پر اور خصوصی اس کی تائید تھی اور نصرت تھی. اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بعد میں فرمایا صحابہ سے کہ یہ آخری مرتبہ ہے کہ قریش تم پر حملہ آور ہوئے, اب ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے, اب اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتے ہیں. عرب کی ساری قوتوں کو تو وہ اکٹھا کر لائے تھے, پھر ناکامی ہوئی انہیں. اب جو ہے اقدام آئندہ سے تمہاری طرف سے ہوگا. چنانچہ پھر اگلے سال ہی سن 6 میں اقدام کی ایک صورت بن گئی تھی, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ عمرہ ادا کر رہے ہیں صحابہ کرام کی معیت میں, اور آپ نے پھر اعلان کیا اور 1400 صحابہ کے ساتھ آپ نکل کھڑے ہوئے عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ کی طرف. ایک ایک تلوار اپنے ساتھ تھی نیام میں, لیکن یہ ایک بہت بڑا یوں کہنا چاہیے کہ ٹرننگ پوائنٹ تھا, اور قریش اس کے لیے تیار نہیں تھے کہ اب مسلمان جو ہیں وہ ان کی یہ ہمت ہو گئی کہ اب آ رہے ہیں عمرے کے لیے 1400 کی تعداد میں. ہر کیس میں جو بات آپ نے فرمائی تھی وہ سچ ثابت ہوئی, ان کی ہمت ٹوٹ گئی تھی, اور اس کے بعد مسلمانوں کو پھر موقع ملا ہے, اور پھر اس کے بعد سے اقدامات مسلمانوں نے کیے. یہ جو معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ازواج مطہرات کا تھا, اس میں بھی یہ بات نوٹ کر لیجیے کہ یہ تمام ازواج مطہرات نے مل کر یہ مطالبہ کیا تو حضور کو یہ بات بہت ناگوار گزری, اور آپ نے پھر قسم کھا لی اور ان سے الگ ہو کر مسجد کے قریب ایک بالا خانے میں آپ مقیم رہے. تقریباً 1 مہینہ مقاطع رہا, اس کو ایلا کہتے ہیں. اور پھر یہ آیات نازل ہوئی, اور ان میں گویا ازواج مطہرات کو کلیئر میسج ملا کہ ادھر یا ادھر دنیا چاہتی ہو تو اس کے بھی یہ بھی موقع ہے, ہمارا نبی تمہیں دے سکتا ہے مال و اسباب, لیکن پھر تم ہمارے نبی کے ساتھ رہ نہیں سکتے, اور اگر اللہ اور اس کے رسول اور آخرت وہ تمہاری ترجیح ہے تو پھر اپنے یعنی اس مطالبے سے دستبردار ہو جاؤ. چنانچہ جب یہ آیات اتری ہیں تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت عائشہ کے حجرے میں گئے, انہیں یہ آیات سنائیں, تو انہوں نے فوراً یہ کہا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کی ہوئی یہی ہماری ترجیح ہے اول ہے. اور اسی طرح پھر بقیہ ازواج مطہرات نے بھی یہ معاملہ کیا, اور اس طریقے سے یہ جو ہے ایک جو بظاہر ایک کرائسس تھا جو آیا آپ کی خانگی زندگی میں, لیکن اس میں بہت سبق ہے دوسرے مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے, وہ اس طور سے پھر رفع ہوا. ازواج مطہرات کو خطاب کر کے جو ہدایات دی گئی ہیں ان میں بہت اہم بات تھی, وہ قرن فی بیوتکن, قرار پکڑو اپنے گھروں کے اندر. اس کے حوالے سے اب جو لوگ دین پر عمل کرنا نہیں چاہتے، جدید تہذیب، جدید تمدن، اس کے تقاضے ان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، اور قرآن کو جو ہے وہ موم کی ناک بنا کر اپنی مرضی کے مطابق موڑنا چاہتے ہیں، وہ یہاں پر یہ بات کہتے ہیں کہ یہ خطاب صرف نبی ازواج مطہرات سے، بقیہ مسلمان خواتین کے لیے یہ حکم نہیں ہے، حالانکہ یہ بات بالکل خلاف واقعہ ہے، یہ بات صحیح ہے، حالانکہ ازواج مطہرات کو تو کہا گیا یہ امہات المومنین ہے، ان کا تو وہ مقام تھا، ان کے لیے تو گھر میں رہنے کی قید ہونی نہیں چاہیے تھی اس بانی میں کہ سب جو مسلمان ہیں وہ تو آپ کے بیٹے ہیں، یہ اصل میسج جو ہے وہ پوری امت کی خواتین کے لیے ہے اور تھرو ازواج مطہرات ہے، کیونکہ انہیں اسوہ کاملہ بننا تھا، انہیں اسوہ بننا ہے خواتین کے لیے، تو یہ جو اہم نقطہ ہے وہ لوگ اگنور کر دیتے ہیں، اور اس میں بھی احادیث میں ہے کہ ضرورت کے تحت عورت نکل سکتی ہے گھر سے، اصل میں دائرہ کار کا تعین کر دیا گیا کہ عورت کا اصل دائرہ کار گھر کی چار دیواری ہے، وہ گھر کی ملکہ ہے، اور مرد اس کا کام ہے نان مستے کی ذمہ داری، کھلانا پلانا اس کے ذمہ ہے، گھر فراہم کرنا اس کے ذمہ ہے، اسے کفیل وہ ہے، کفالت اس کی ذمہ داری ہے، اس کے لیے وہ باہر نکلے گا، بھاگے گا، دوڑے گا، یہ گھر کی ملکہ ہے، وہ گھر میں اس کی جو ہے ان کی چیزوں کی، اس کی عزت و ناموس کی محافظ ہے، پھر اولاد کی تربیت بھی جو اس کا حصہ ہے، جو اصل رول اللہ نے دیا ہے خواتین کو، لیکن بوقت ضرورت خاتون نکل سکتی ہے، اور نکلتے وقت کیا احکامات ہیں وہ اسی سورہ مبارکہ میں آگے آ جائیں گے، کہ اپنی بڑی چادر کا ایک پلٹو جو ہے وہ اپنے آگے سامنے چہرے کے آگے لٹکا لیا کریں اگر نکلے تو، بوقت ضرورت نکلنا پڑے، کوئی ایمرجنسی ہے، کوئی خاص معاملہ ہے، یہاں تک کہ کسی فیملی میں ایسی بات بھی ہو سکتی ہے کہ مجبوراً کسی خاتون کو وقتی طور پر کوئی جاب کرنی پڑ جائے، نوکری کرنی پڑ جائے، ان اوائڈیبل سرکمسٹانسز بھی ہوتے ہیں، تب بھی یہ ہے کہ اگر ایسا ہو بھی تو اس کو سمجھا جائے کہ یہ ایکسیپشن ہے، یہ رول نہیں ہے، اور پھر جو ہدایات قرآن دے رہا ہے تفصیلی، ایک بند تھن کر نہ نکلو، اوپر بڑا جو ہے وہ بڑی چادر جو ہے اس کا پلو لٹکا لیا کرو، اور ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں خواتین گھر میں رہتی ہیں تو انہیں نہ بننے کی ضرورت ہے نہ ٹھننے کی ضرورت ہے، جب باہر نکلتی ہیں بے پردہ ہو کر تو پھر بن سنور کر سج دھج کے ساتھ نکلتی ہیں، یہ سج دھج کس کو دکھانی ہے، اس کا تو اصل مقام تو یہ گھر شوہر ہے کے لیے ہے، اس کے جو بھی زینت ہے، ہوتا ہے اس کے بالکل برعکس، تو یہ سارا معاملہ جو ہم نے غلط طرز حیات، طرز بود و باش، مغرب کے طور طریقے اپنا دی ہیں، اور ہم اب اس کو کہ قرآن میں قرآن اور حدیث کو اس کے مطابق موم کی ناک بنا کر موڑتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم پازیٹیولی اور امپارشل ہو کے دیکھیں کہ اصل تعلیمات ہیں کیا، دین کا مزاج ہے کیا، دین چاہتا کیا ہے، تو وہ چیز قرآن سے بالکل واضح طور پر سامنے آتی ہے، یہ الگ بات ہے کہ سیاق و سباق سے کاٹ کر اور آپ اس کو اپنے معنی پہنا کر ایک فلسفے کے طور پر پیش کر دیں، تو جو کچھ آج کل ہمارے دانش پر کر رہے ہیں وہ یہ کام ہے جو سر انجام دیتے ہیں، اب آگے آئیے، ان المسلمین والمسلمات، یہ ایک طویل آیت ہے اور بڑی منفرد بھی ہے، عام طور پر جب مسلمانوں سے خطاب ہوتا ہے قرآن مجید میں تو صیغہ ہوتا ہے مذکر کا، لیکن طبعاً عورتیں بھی اس میں شامل ہیں، عقیم الصلاح نماز پڑھو مذکر کا صیغہ ہے، کیسے یہ مطلب چھوڑی ہے کہ صرف مردوں پر نماز پڑھو، اسی طرح زکوٰۃ ادا کرو، یہ سارے احکامات جو ہیں وہ مذکر کے صیغے میں عام طور پر قرآن بیان کرتا ہے، اور اس میں طبعاً خواتین بھی شامل ہیں اور وہ بھی اس حکم کی پابند ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے الگ الگ کیا ہے، مرد و خواتین کے لیے الگ الگ الفاظ ساتھ ساتھ پیرل لائے گئے ہیں، تاکہ یہ بتا دیا جائے کہ یہ سارے کام جو مردوں کو کہے گئے ہیں مختلف جگہوں پر وہ عورتوں نے بھی کرنے ہیں، اور عورتیں اس اعتبار سے مردوں سے پیچھے نہیں ہیں، نیکی کے کام میں، اللہ سے لو لگانے میں، زہد میں، تقویٰ میں، عبادت گزاری میں، اطاعت میں، اس میں کوئی عورتوں کو پیچھے نہیں رکھا گیا، وہ اس معاملے میں شانہ بشانہ ہے مردوں کے، اس پانی میں نہیں ہے جس کی ہم استعمال کر رہے ہیں کہ وہ نکلے اور اپنی گھر کی ذمہ داریاں بھی ادا کریں اور جو بچوں کا بوجھ ہے وہ بھی ان کے سر پر ہو اور گھرداری کا بوجھ بھی ہو اور اضافی طور پر جاب بھی کریں. یہ شانہ بشانہ کا تصور ظالمانہ تصور ہے, انصاف کے قطعی خلاف. یہاں پر شانہ بشانہ ہے, دیکھیے, ان المسلمین والمسلمات, بے شک مسلم مرد مسلم عورتیں, والمؤمنین والمؤمنات, اسلام میں دونوں برابر ہیں, والمؤمنین والمؤمنات, ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں, والقانتین والقانتات, اور اللہ کی آگے اس اللہ کی فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں, والصادقین والصادقات, سچے مرد اور سچی عورتیں, والصابرین والصابرات, صبر کرنا اور ثابت قدمی دکھانے والے مرد اور صبر کرنے والیاں اور ثابت قدمی دکھانے والی عورتیں, والخاشعین والخاشعات, اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں, والمتصدقین والمتصدقات, صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں, والصائمین والصائمات, روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں, والحافظین فروجہم والحافظات, اور اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرنے والی عورتیں اور خواتین, والذاکرین اللہ کثیراً والذاکرات, اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور اسی طرح عورتیں اللہ کو یاد کرنے والی, اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما, ان سب سے اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. یہ نہیں ہے کہ عورت روزہ رکھے گی تو اسے کم ثواب ملے گا, مرد رکھے گا تو زیادہ ملے گا, عورت صدقہ کرے تو کم, مرد کرے تو زیادہ, اس میں بالکل برابر, نیکی میں تقویٰ میں, اس میں ایک دوسرے سے آگے نکلو, یہاں کوئی نہیں ہے, فرق نہیں ہے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. یہ پھر ایک نازک موضوع ہے جو آگے آ رہا ہے, پہلے اس آیت کا ترجمہ سن لیجیے. کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے شایان شان نہیں ہے, ان کے لیے جائز نہیں ہے, روا نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کسی معاملے میں کوئی فیصلہ سنا دیں تو ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم, تو ان کے لیے بھی کوئی اختیار باقی رہ جائے ان کے معاملے میں. اگر کسی معاملے میں اللہ اور رسول کا فیصلہ سامنے آ گیا تو پھر اہل ایمان کو اس میں اب کوئی چوائس نہیں ہے, کوئی اختیار نہیں ہے, جو فیصلہ ہے اس کے آگے سر جھکانا پڑے گا. جہاں تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اختیار دیا ہے, جہاں لچک دی ہے, ٹھیک ہے, لیکن کسی اگر خاص پرٹیکولر کسی معاملے میں ان کی طرف سے ایک آخری بات آ گئی ہے, اب چوائس ختم, اب اس کا اطلاق ہوگا آگے. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی, فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا, تو وہ تو پھر بھٹک گیا اور صریح گمراہی میں مبتلا ہو گیا. واضح حکم آنے کے بعد اب نافرمانی, یہ کیا ہے؟ ضلالت ہے, گمراہی ہے, راہ حق سے برگشتہ ہونا ہے, انحراف ہے. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ, اور اے نبی, جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص کو کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے, وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ, اور جس پر آپ نے بھی انعام اور احسان فرمایا اس شخص پر, اَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ, اپنی بیوی کو اپنے پاس سے رکھو, طلاق مت دو, وَاتَّقِ اللَّهَ, اور اللہ کے تقوی اختیار کرو, وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ, اور آپ اپنے دل میں ایک بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا تھا, وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ, اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈریں آپ, لوگوں سے نہ ڈریں, اس سے ڈریں. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا, تو جب زید نے اس سے اپنی بیوی سے اپنا تعلق توڑ لیا, طلاق دے دی, زَوَّجْنَا, کہا تو اے نبی ہم نے آپ کے ساتھ نکاح کر دیا اس کی متعلقہ بیوی, لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ, تاکہ اہل ایمان کے لیے کوئی تنگی باقی نہ رہے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے شادی کے معاملے میں. اذا قضوا منهن وطرا, جب وہ اپنی بیویوں کو طلاق دے چکے ہوں, وکان امر اللہ مفعولا, اور یہ اللہ کا حکم تھا جو پورا ہو کر رہنا تھا. اس میں ہے وہ پورا معاملہ حضرت زید کا, وہی زید بن حارثہ, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی سے متعلق ایک معاملہ جس کو بعض لوگوں نے بہت بتنگڑ بنایا اور زیادتی کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. میں نے عرض کیا تھا کہ زید بن حارثہ, انہیں حضور نے منگولا بیٹا بنایا, آزاد کیا, لیکن بعد میں وہ آیت اتری ہے کہ انہیں اپنے حقیقی باپ کے نام کی نسبت سے پکارا کرو, جو بھی نیپالک بیٹے ہوں منگولے بیٹے. تو پھر زید بن حارثہ ہو گئے زید بن محمد سے. اب ظاہر ہے ان کے لیے یہ ایک دل شکستگی کی بات تھی, انہیں تو ایک بہت اونچا مقام ایک اعتبار سے ملا ہوا تھا, تو وہ اس سے محروم ہوئے ہیں, تو صدمہ اور رنج تو تھا. اور آپ بھی چاہتے تھے, اور بھی بہت سی حکمتیں تھیں, تو آپ کی خوبیزاد بہن ہیں حضرت زینب. آپ نے چاہا کہ زید کا نکاح جو ہے ان سے ہو جائے, تاکہ ایک اعلیٰ نسب کی قریش کی خاندان کی عورت سے ان کا نکاح ہوگا تو ان کی بھی کوئی دلجوئی ہوگی, اور ویسے بھی چونکہ وہ غلامی کا داغ دیکھ چکے تھے, اور عربوں میں رواج تھا کہ اس کو کبھی آزاد کا درجہ وہ پھر بھی نہیں دیتے, اس اسٹیٹس پر وہ نہیں لاتے. اس روایت کو بھی آپ نے توڑنا تھا کہ چاہے وہ آزاد کردہ غلام ہیں, لیکن اب یہ ہے کہ ان کا نکاح ہو رہا ہے ایک آزاد اعلیٰ نسب کی خاتون کے ساتھ, کہ جو اس علاقے میں بہت اونچی فیملی سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو مشورہ دیا ان سے نکاح کا, اور آپ نے حضرت زینب کو بھی قائل کیا کہ اس رشتے کو تمہیں قبول کرنا چاہیے. وہ کچھ ریلکٹنٹ تھی, لیکن بالآخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور یہ رشتہ ہو گیا, اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ ایک فیصلہ تھا کہ جو ہونا تھا. لیکن بعد میں دونوں کی نبھ نہیں سکی, موافقت نہیں ہوئی مزاج پہ, یا وہ ذہن نکل صاحب نہیں کر سکی حضرت زینب اس صورتحال کو جو بھی تھا. اور حضرت زید جو ہے وہ کئی مرتبہ حضور کے پاس آئے کہ بات بن نہیں رہی ہے, مجھے اجازت دیجیے کہ میں طلاق دے دوں, اس کے لیے بھی سہولت ہو جائے, میرے لیے بھی آسانی ہو جائے. لیکن آپ ان کو روکتے رہے. ادھر وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات حضور کو بتا دی. ایک روایت کو توڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود, کہ شادی ان کی ہوئی ہے اس گھرانے میں, حالانکہ وہ زید جو ہے وہ غلامی کا داغ دیکھ چکے ہیں, اور یہ ہوتا ہی نہیں عرب گھرانے عربوں میں, لیکن آپ نے کر دکھایا. ایک روایت کو اللہ تعالیٰ توڑنا چاہ رہا تھا. اللہ کی مشیت یہ ہوئی کہ زید اس کو طلاق دے, اور اس خاتون سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود شادی کریں, کیونکہ منہ بولے بیٹے کی بیوی ہے, اور منہ بولے بیٹے کی شریعت اسلامی میں کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ تو حقیقی بیٹے کا معاملہ ہوتا ہے. لیکن چونکہ وہاں پر اس کو وہی حیثیت دی جاتی تھی اس روایت کو توڑنے کے لیے, کہ اب اس کی بیوی سے حضور کا نکاح ہو, تاکہ یہ بھی قیامت تک کے لیے یہ بیریئر بھی ٹوٹ جائے, اور آئندہ لوگوں کو دقت نہ ہو کہ اپنے منہ بولے بیٹے اگر وہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں تو اس سے وہ کوئی شخص جو ہے شادی کا معاملہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, وہ رکاوٹ نہ بنے. یہ فیصلہ نہ کرا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اگر انہوں نے طلاق دی اور میں نے شادی کی تو لوگ شاید باتیں بنائیں, تو وہ ایک حجاب سا بھی محسوس ہو رہا تھا. تو اس کے بارے میں فرمایا کہ آپ اللہ سے ڈریں, لوگوں سے مت ڈریں. یہ فیصلہ اللہ کا, اور یہ فیصلہ ہونا تھا. اور جب زید نے اس کو طلاق دے دی, یہاں بھی آپ دیکھیے کہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں آیا حضرت زید, کسی اور صحابی کا نام نہیں آیا. یہ بھی کوئی اللہ تعالیٰ نے ان کو کمپنسیشن دی ہے, تلافی کی ہے, وہ جو ان کے لیے صدمہ اور رنج بنا تھا اس کا باعث کہ وہ اسٹیٹس سے نیچے آئے, زید بن محمد کی بجائے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ ان کا یہ مقام بھی ہے کہ ان کا نام یہاں پر آیا ہے. لیکن فرمایا کہ جب وہ طلاق دے چکے, اب آپ کا ہم نے نکاح کر دیا اس کے ساتھ, یہ فیصلہ اللہ, زینب کے ساتھ نکاح ہم نے کر دیا. تو یہ تھی ساری صورتحال, لیکن لوگوں نے کچھ باتیں بنائی اس پر, اور بعض تفصیلی روایات اٹھ پٹانگ اس قسم کی ہیں جس میں احانت کا پہلو نکلتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, جو صریحاً اس قرآن مجید کے سے متصادم. تو اصل معاملہ یہ تھا, اور یہ پھر فیصلہ جو ہے وہ نافذ ہوتا تھا. ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ, نبی پر کچھ تنگی نہیں ہے اس بات میں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے طے کر دی. اب اسے اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرنی چاہیے, لوگ چاہے کتنی ہی باتیں بنائیں, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. سنت اللہ بالذین خلو من قبل، یہی اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے مقابلے میں بھی جو پہلے ہو گزرے ہیں. وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ کے فیصلے کے لیے ایک وقت مقرر تھا اور یہ فیصلہ نافذ ہونا ہی تھا، مقدر تھا. الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ کے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں، جو اس انتہائی اعلیٰ ڈیوٹی کے اوپر جنہیں اللہ نے اپوائنٹ کیا ہے، اللہ کے پیغامات پہنچانا رسول کا کام ہے، جو رسالت کی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. وَيَخْشَوْنَهُ، اور وہ ڈرتے ہیں اللہ سے. وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، وہ لوگ اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور حساب دینے کے لیے اللہ کافی. مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ، محمد تم میں سے کسی مرد کے والد نہیں ہے. ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ تو رسول ہیں اللہ کے. وخاتم النبیین، اور وہ خاتم النبیین ہیں، مہر ہیں. اس نبوت کے انسٹیٹیوشن پر مہر لگ گئی ہے آپ کے آنے پر، اور یہ اب چیپٹر کلوز ہو گیا. تو یہ ہے ختم نبوت کے حوالے سے بھی بہت اہم آیت ہے، اور صریحاً کہہ دیا کہ آپ کسی، کوئی آپ کی نرینہ اولاد نہیں. اور رجال کا لفظ آیا مردوں میں سے، اس لیے کہ چھوٹے بچے تو ہوئے ہیں لیکن وہ کوئی بھی اپنے عہد شباب کو نہیں پہنچ سکا، بلوغت کی عمر کو کوئی نہیں پہنچا، بالکل ابتدائی ہی ایک دو سالوں کے اندر یہ گانے انہیں اٹھا لی. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اہل ایمان اللہ کا ذکر کیا کرو کثرت کے ساتھ. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اس کی تسبیح بیان کرو صبح و شام. هو الذي يصلي عليكم وملائكته، وہ اللہ ہے کہ جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں رحمت کی. لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تمہیں نکالے ظلمتوں سے، اندھیروں سے روشنی کی طرف. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ اہل ایمان کے حق میں نہایت مہربان. تحیتهم یوم یلقونہ سلام، اور جس دن وہ ملیں گے اللہ سے، اس دن ان کی جو آپس کی دعا ہے وہ سلام سلام کہہ کر ایک دوسرے کو دعا دیں گے. وأعد لهم أجرا كريما، اور اللہ نے اپنے وفاداروں کے لیے بہت باعزت اجر تیار کر رکھا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر، مبشر بنا کر اور نذیر بنا کر. وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر اللہ کے حکم سے. وسراجا منیرا، اور ایک روشن چراغ بنا کر آپ کو بھیجا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت عظیم آیت ہے، بلکہ یہ دو آیات ہیں. پہلا رس شاہد ہے، گواہ، دین کے گواہ. ہر رسول گواہ ہوتا ہے، اور جس درجے میں آپ نے گواہی دی وہ گواہی کو بھی گویا کہ آخری حد تک مکمل کیا ہے، کہ دین کا وہ نظام بھی قائم کر کے دکھا دیا. ایک گواہی تو ہوتی ہے انسان اپنے ذاتی عمل سے پیش کرتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ. ایک گواہی ہے کہ جو دین میں لے کر آیا ہوں، جو شریعت لے کر آیا ہوں، یہ قابل عمل بھی ہے اور یہ بہترین نتائج کی حامل بھی ہے، چنانچہ اس نظام کو قائم کر کے دکھا دینا یہ گواہی کی تکمیل. تو اس اعتبار سے آپ کی گواہی ہر اعتبار سے مکمل تھی. تو آپ شاہد بھی ہیں، گواہ ہیں، اور مبشر خوشخبری دینے والے، نذیر خبردار کرنے والے، اور لوگوں کو اللہ کی طرف، خلق کو خالق سے ملانے والے، بلانے والے لوگ، اور ہدایت کا ایک روشن چراغ. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اور اے نبی خوشخبری دے دیجیے اہل ایمان کو کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور کافر اور منافقوں کی باتوں میں نہ آئیے، ان کا کہنا مت مانیے، ان کی باتوں کو خاطر میں نہ لائیے. وَدَعْ أَذَاهُمْ، اور وہ جو تکلیف دہ باتیں کرتے ہیں انہیں نظر انداز کیجیے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ بھروسہ کیجیے اللہ پر. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور بھروسے کے لیے، اعتماد کے لیے اللہ کی ذات کافی. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، اے اہل ایمان جب تم نکاح کرو مومن خواتین سے اور پھر انہیں طلاق دے بیٹھو. من قبل ان تمسوهن، اس سے پہلے کہ تم نے انہیں مس کیا ہو، ہاتھ لگایا ہو، وما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، تو ان کے بارے میں تم پر کوئی عدت واجب نہیں ہے جس کا تمہیں لحاظ کرنا ہو. اگر ایسی صورت ہو کہ نکاح تو ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، یا یہ ہے کہ جو بھی ہے ملاقات کی نوبت نہیں آئی اور شوہر نے کسی وجہ سے طلاق دے دی، اب اس عورت کو کوئی عدت کے لیے جو ہے اس کے لیے نہیں بیٹھنا، اس کو وہ جو بیوہ کی عدت ہے وہ اس کے اوپر یہ قانون لاگو نہیں ہوگا، وہ اپنے ہی دن اپنا نکاح کہیں اور کر سکتی ہے. تو یہ پابندی عدت والی ان خواتین کے لیے نہیں ہے. فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا، لیکن اگر ایسی صورت ہو کہ بیوی کو تم نے طلاق دے دی ہے ہاتھ لگائے بغیر، تب بھی کچھ دے دلا کر ان کو رخصت کرو بھلے طریقے سے. یا ایها النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورهن، اے نبی ہم نے آپ کے لیے حلال کی ہیں آپ کی وہ بیویاں، اللاتی آتیت اجورهن، جن کے مہر آپ ادا کر چکے ہیں. ظاہر بات ہے کہ کوئی خاتون جو ہے وہ مہر دیا جاتا ہے یا مہر طے ہوتا ہے اور پھر وہ دو بول پڑھے جاتے ہیں، تو وہ عورت اس مرد کے لیے حلال ہوتی ہے. تو جن کے مہر آپ دے چکی ہیں جو دستور کے مطابق جن کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، وہ سب آپ کے لیے حلال ہیں. وما ملکت یمینک مما افاء اللہ، اور جو آپ کو مال غنیمت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے مل کے یمین عطا فرمائی ہے وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں. وہ بنات عمی کا و بنات عماسی کا و بنات خالی کا و بنات خالاتی کا لاتی حاضر نماز، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور پھوپھیوں کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں اور خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، یعنی جن کا تعلق کوئی بنی ہاشم سے ہے، مکہ سے ہجرت کر کے آئی ہیں، ان سے بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ کے لیے جائز ہے. وامرأۃً مؤمنۃً ان وہبت نفسہا للنبی، اور کوئی مسلمان عورت جو اپنے آپ کو ہبا کر دے، اپنے تئیں نبی کو ہبا کر دے، اس سے مراد یہ ہے کہ بغیر مہر کے کوئی عورت جو ہے وہ نکاح کے لیے تیار ہو، عام طور پر اس کی اجازت نہیں ہے لیکن یہ خاص ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس لیے آگے الفاظ آئیں گے. ان وہبت نفسہا للنبی، اگر وہ عورت خود اپنے تئیں پیش کرے اپنے آپ کو نبی کے لیے، ان اراد النبی ان یستنکحہا، اور نبی بھی اگر اس سے نکاح کرنا چاہیں تو بغیر مہر کے نکاح کر سکتی ہیں. خالصتاً لک من دون المؤمنین، اے نبی یہ رعایت خاص آپ کے لیے ہے دوسرے مسلمانوں کو چھوڑ کر. اب یہ کچھ تخصیصات ہیں، بعض ایسی باتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی، خصوصی معاملات، خصوصی رعایتیں. اس میں سے جیسے آپ نے منع کیا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ سو میں وصال نہ رکھے. سو میں وصال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک روزہ شروع کیا ہے آج، افطار نہیں کیا اور کنٹینیو کیا روزہ اگلے دن بھی، پھر اگلے دن بھی افطار نہیں کیا، پھر اس کو چلا رہے ہیں آگے، یہ سو میں وصال ہے. آپ نے امت کو منع کیا ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے، جب روزہ رکھا ہے تو اس کو افطار بھی کرو وقت پر، پھر نیا روزہ رکھو، یہ مشقت جو ہے اس سے روکا ہے. لیکن خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو میں وصال رکھتے تھے، آپ کو اس کی اجازت ہے. اسی طریقے سے بعض چیزیں ہیں جو خاص معاملات ہیں، قرآن مجید ان کو پھر واضح کر دیتا ہے کہ یہ خاص آپ کے لیے ہے. چنانچہ خالصتاً لک من دون المؤمنین، یہ چیز جو ابھی بیان کی گئی ہے یہ خاص آپ کے لیے ہے، دوسرے مسلمانوں کو اس کی اجازت نہیں. قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم، ہمیں معلوم ہے جو ہم نے مقرر کر دیا ہے ان پر، ان عورتوں کے حق میں اور ان کے جو مل کے یمین ہیں، جو مقرر کیا گیا ہے وہ اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ ان کے مہر ادا کیا کرو، کم ہو یا زیادہ. لکی لا یکون علیک حرج، تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ رہے، یعنی آپ اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی میں کوئی ان خان کی جو بھی رکاوٹیں ہیں، چاہے جو پابندیاں ہیں شریعت کی ہیں اس حوالے سے، کوئی ایسی ہے جو اللہ نے بعض آپ کو اس میں رعایت دے دی ہے، تاکہ آپ کو تنگی محسوس نہ کریں. وکان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے مہربان. اسی طرح ایک رعایت اور آ رہی ہے، ترجی من تشاء منہن، ویسے تو تاکید یہ ہے کہ ازواج اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ان میں ہر اعتبار سے عدل کرو، جو بھی ناپ تول کی چیزیں ہیں اس میں برابری ہونی چاہیے، جتنا وظیفہ نام نقطہ ایک کو دیا ہے دوسری کو بھی اتنا دو، جتنا وقت ایک کو دے رہے ہو دوسری کو بھی اتنا دو، جیسی رہائش ایک کو دی ہے اس ویسی دوسرے کو بھی دو، عادل جو ہے اس کی تاکید ہے. لیکن فرمایا کہ اس میں بھی آپ کے لیے ہم نے ایک رعایت کی ہے، ترجی من تشاء منہن، آپ ان میں سے اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہیں آپ دور رکھیں، انہیں الگتے سے الگ کر دیں، ضروری نہیں ہے کہ اس کو پورا ٹائم دیں جتنا باقیوں کو دے رہے ہیں. وہ تو بھی انہیں قدم تشا، اور جس کو اپنے قریب کرنا چاہیں اسے اپنے پاس رکھیں. وہ من ابتغیت ممن اعظمت فلا جناح علیک، اور جن کو آپ نے پہلے دور کیا ہو اور پھر آپ ان کو طلب کرنا چاہیں تو اس میں بھی آپ کا کوئی گناہ نہیں. یہ ہے، اور یہ وحی کے نازل ہونے کا مطلب یہ تھا کہ ازواج مطہرات سن لیں کہ یہ پابندیاں حضور کے ساتھ نہیں ہیں، وہ مطالبہ نہیں کر سکتی حضور سے کہ آپ پورا پورا ٹائم جو ہے اس کو اتنا دیا ہے تو مجھے بھی دیں. تو یہ معاملہ جو ہے یہ اس الجھن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچانے کے لیے وحی کی شکل میں یہ احکامات میں جاری کیے ہیں. ذالک ادنی ان تقطع اعینہم، یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں ازواج مطہرات کی. ولا یحزننا، وہ غم نہ کھائیں. ویرضین ویرضین بما آتیتہن کلہن، اور جو بھی آپ کو دیں آپ ان کو دیں وہ اس پر راضی رہیں، اسی پر قناعت کریں، اس سے زیادہ کا مطالبہ نہ کریں. واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ جانتا ہے اے مسلمانوں جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. وکان اللہ علیما حلیما، اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے اور صاحب حلم ہے، تحمل والا بھی ہے. لا یحل لك النساء من بعد، اے نبی آپ کے لیے حلال نہیں ہے ان کے علاوہ دوسری عورتیں، یعنی جن کا اوپر ذکر آ گیا وہ پوری فہرست، ان میں سے جن سے چاہے آپ شادی کریں، جو بھی طریقہ ہے معروف طریقہ، ان کے علاوہ آپ کوئی اور شادی آپ نہیں کر سکتے اس دائرے سے باہر جو کھینچ دی گئی. ولا ان تبدل بهن من ازواج، اور نہ آپ بدل سکتے ہیں ان کی جگہ دوسری بیویاں، یعنی ایک کو طلاق دے کر دوسری کو لانا چاہیں. ولو اعجبک حسنهن، چاہے ان کی خوبصورتی آپ کو اچھی بھی لگے. الا ما ملکت یمینک، مگر وہ کہ جو آپ کے مملوکہ ہیں، مل کے یمین ہیں، باندیاں. تو یہ کہ ان میں سے اب کسی کو طلاق دے کر کوئی اور نکاح کرنا یہ بھی نہیں، جو آپ کے حرم میں ہیں وہ رہیں گی حرم میں. وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر نگہبان ہے، نگران ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے ایمان نبی کے گھروں میں داخل مت ہوا کرو. الا ان یؤذن لکم الی طعام، سوائے اس کے کہ تمہیں کسی کھانے پر آنے کی اجازت دی گئی ہو، نبی نے بلایا ہو گھر پر کھانے کے لیے اور اس کے لیے تو پھر اجازت ہوگی. غیر ناظرین انا، نہ انتظار کرتے ہوئے کھانے کے پکنے کا، یعنی نبی نے بلایا ہے کھانے پر، دوپہر کے کھانے پر، ظاہر بات ہے صحابہ کے لیے اس سے بڑا بہتر موقع کیا ہوگا، حضور کی صحبت مل رہی ہے، تو کوئی شخص صبح تڑکے ہی چلا جائے، کھانا تو دوپہر کا ہے لیکن یہ وقت بھی گزرے حضور کے ساتھ یا آپ کے گھر میں، تو یہ نہیں، کھانا پکنے کا انتظار نہیں کرنا، وہاں جا کر کھانے کے وقت جانا ہے. ولاکن اذا دعیتم فادخلوا، لیکن یہ کہ جب تمہیں بلایا جائے تب داخل ہوا کرو. فاذا طعمتم فانتشروا، اور جب کھانا کھا چکو تو پھر منتشر ہو جاؤ، ڈسپرس ہو جاؤ. ولا مستانسین لحدیث، اور باتوں میں لگے ہوئے بیٹھے نہ رہا کرو. اب یہ بھی ہوتا ہے کھانا کھانے کے بعد پھر نشست، پھر گفتگو، مختلف موضوعات، اور صحابہ کے لیے تو ظاہر بہت ان کے تو دل کی آرزو ہوتی ہوگی کہ ایسے ہمیں موقع ملے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا. ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ جو تم کرتے ہو اس سے نبی کو ایذا پہنچتی ہے، ان کے معمولات ڈسٹرب ہوتے ہیں، ان کے اپنے کچھ روٹینز ہیں، ان کی بڑی بھاری ذمہ داری ہے، اس میں خلل آتا ہے. فیستحیی منکم، لیکن وہ تم سے حجاب محسوس کرتے تھے، وہ شرافت و مروت کی وجہ سے تمہیں کہتے نہیں تھے، خود اپنے منہ سے منع نہیں کرتے تھے. واللہ لا یستحی من الحق، اور اللہ تعالیٰ تو حق کے اظہار میں کوئی لحاظ اور کوئی شرم نہیں رکھتا. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اب گھر میں داخلے کی بات چونکہ ہوئی تھی تو ایک اور پہلو ہے، ایک اور ڈائمینشن ہے جو سامنے آ رہی ہے. اور اگر تم کوئی چیز مانگنے جاؤ نبی کی بیویوں سے، فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، تو پھر مانگا کرو پردے کی اوٹ سے۔ اب یہ بھی ایک بہت اہم ہدایت آ گئی، اگرچہ وہ تمہاری مائیں ہیں دینی اعتبار سے، قرآن نے کہہ دیا، لیکن یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو آبزرو کرنا ہوگا، یہ ستر اور حجاب کے احکامات پورے طور پر آبزرو کرنے ہوں گے۔ ان سے بھی مانگو تو پردے کی اوٹ سے مانگو، روبرو جانے کی اجازت نہیں، یہی حجاب ہے۔ ہمارے یہاں تو صدر حجاب کچھ اور بن گیا ہے، عرب ممالک میں وہ صرف یہ ہے کہ وہ سر کے بال ڈھکے ہوتے ہیں اور یہ گردن چہرہ پورا کھلا ہوتا ہے، اس کو حجاب کہتے ہیں۔ یہ کون سا حجاب؟ حجاب تو کہتے ہیں آڑ، وہ آڑ تو کوئی نہیں، چہرہ تو بالکل کھلی کتاب کی طرح اوپن ہے، تو یہ حجاب کو وہ حکم نہیں ہے۔ پردے کی اوٹ سے، والی آڑ کے پیچھے سے، کہ سامنے انسان نہ ہو، رو برو نہ ہو۔ ذالک مطہر لقلوبکم، یہ طریقہ تمہارے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزہ ہے، وقلوبہم، اور ان خواتین کے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزہ یہ ہے۔ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ، اذیت دو۔ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور تم ان کی بیویوں سے بھی ان کے بعد بھی کبھی نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ بھی ایک پابندی آ گئی ہے، اور یہ کچھ پابندی جو ہے ان کو امہات المومنین کے حوالے سے پھر یہ ایک پابندی لگا دی گئی ہے کہ وہ مائیں ہیں اس معنی میں رہیں گی، یہ نبی کا معاملہ خاص ہے، ان کے انتقال کے بعد بھی نبی کی بیواؤں سے کوئی مسلمان شادی نہیں کر سکتا، وہ کبھی نکاح نہیں کر سکتا، یہ بھی ایکسیپشن۔ ان نظال کان عند اللہ عظیمہ، اللہ کے نزدیک یہ بہت سنگین باتیں ہیں، بہت بڑی بڑی باتیں ہیں، ان کو معمولی نہ سمجھو، ان کے نتائج بہت دور رس ہیں۔ ان تم کو شعین و تفو، اگر تم کوئی بات کھول کر بیان کرو یا اسے چھپاؤ، بھائی اللہ حقیہ نبیک الشعین عظیمہ، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ لا جناح علیہ نفی آبا، یہ جو ازواج النبی ہیں امہات المومنین، فرمایا ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، یہ جیسے اور محرم ہیں جن کے سامنے عورت جا سکتی ہے کھلے چہرے کے ساتھ، پردہ نہیں ہے، تو ان کے بھی جو وہ سب محرم جو ہیں ان کے سامنے یہ خواتین بھی جا سکتی ہیں۔ اب یہ پابندی اس درجے کی نہیں ہے کہ محرموں سے بھی یہ پردہ شروع کر دیا، بلکہ جو محرم ہیں ان کے سامنے یہ جا سکتی ہے۔ پھر رس یہاں پر دوبارہ آ گئی، کون کون محرم ہے؟ لا جناح علیہن فی آبائہن، ان پر کوئی گناہ نہیں ان عورتوں پر، ان کے باپوں کے معاملے میں، باپ، دادا، چچا، ماموں، یہ سب شامل ہیں جی۔ ولا آبائہن، اپنا اپنے بیٹوں کے معاملے میں، بیٹے، پوتے۔ ولا اخوانہن، اور نہ اپنے بھائیوں کے معاملے میں۔ ولا ابناء اخوانہن، اور نہ اپنے بھتیجوں کے معاملے میں۔ ولا ابناء اخواتہن، اور نہ اپنے بھانجوں کے معاملے میں۔ ولا نسائہن، اور نہ اپنی جان پہچان کی عورتوں کے معاملے میں۔ جیسے کہا گیا تھا کہ اپنی عورتوں سے تو تم پردہ نہیں کرو گی، لیکن اگر کوئی باہر کی عورتیں ہیں، غیر مسلم ہیں، کسی اور تہذیب سے، کلچر سے تعلق ہے، ان سے بھی مسلمان بیویوں کا پردہ ہے۔ ولا ما ملکت ایمانہم، اور جو ان کی اپنی لونڈیاں ہیں، مل کے یمین ہیں، ان سے بھی کوئی پردہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر کوئی پابندی نہیں ہے ازواج مطہرات پر، ان کے سامنے آ سکتی ہے۔ واتقی اللہ، اور چاہیے کہ یہ خواتین ڈرتی رہیں اللہ سے۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمتیں بھیجتے ہیں نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اہل ایمان تم بھی رحمت بھیجا کرو نبی پر اور خوب سلام بھیجا کرو۔ یہ وہ آیت ہے جس میں حکم ہے، اور اسی کے حکم کی تعمیل میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا جو ہے وہ بہت اس کی فضیلت ہے، اور بلکہ ریکمینڈیڈ ہے، پڑھنا چاہیے۔ چنانچہ صحابہ نے پوچھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سلام تو سمجھ میں آ گیا، یہ جو ہم تشہد میں پڑھتے ہیں التحیات للہ، اس کے اندر سلام آیا، السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو یہ ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں، صلات کیسے بھیجیں؟ تو پھر آپ نے وہ درود ابراہیمی انہیں سکھایا کہ یہ ہے طریقہ۔ تو سب سے زیادہ فضیلت والا درود وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کو تلقین کیا ہے، اور وہ درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور ویسے بھی پڑھنے کے لیے وہی ہے سب سے افضل. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں, تکلیف دہ باتیں کرتے ہیں ان کے بارے میں, لعنہ اللہ فی الدنیا والآخرہ, اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, واعد لہم عذاب مہینہ, اور ان کے لیے تیار کیا ہے بہت اہانت والا رسوائی والا عذاب. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا, اور وہ لوگ کے جو ایذا پہنچاتے ہیں اور تہمتیں لگاتے ہیں مسلمان مردوں پر, مسلمان خواتین پر, بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی گناہ کیا ہو, یعنی ناحق تہمت لگ رہی ہے, ناحق الزام لگ رہا ہے, بے گناہوں پر لگ رہا ہے, فقد احتملوا بهتانا واثما مبینا, تو ان لوگوں نے اٹھایا ہے ایک بہت بڑا بہتان کا بوجھ اور ایک صریح گناہ جو ہے اس کا بوجھ اپنے اوپر لادا ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین, اے نبی کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے, اپنی بیٹیوں سے اور تمام مسلمان خواتین سے, یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ وہ اپنے اوپر اپنی بڑی چادروں کے گھونگھٹ لٹکا لیا کرے. یہ جلباب جو ہے بڑی چادر ہوتی تھی پورے لباس کے اوپر, پھر سارے کو کور کرنے والی ہے, بہت بڑی چادر خواتین جو ہے وہ لیا کرتی تھی. اسی جلباب کو اب وزیر اس کا گھونگھٹ جو ہے آگے اپنے لٹکا لو, پردہ ہو گیا. اور چنانچہ اس آیت کے بعد, اس کے نزول کے بعد, ازواج مطہرات کا بھی اور تمام مسلمان خواتین کا جو روٹین تھا کہ پورا جسم ان کا مستور ہوتا تھا, بس ایک آنکھ سے رستہ دیکھنے کے لیے صرف ایک آنکھ جو ہے وہ کھلی ہوتی تھی. یہ وہ کلچر تھا جو سب پھر اس حکم کے بعد وہاں پر ڈیولپ ہوا, اور یہ ہے اصل میں وہ پردہ باہر سے باہر نکلتے وقت. ذالک ادنا یورحنا فلا یزین, یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ اس کا امتیاز ہو جائے اور کوئی انہیں تنگ نہ کرے. اس سے پہلے منافق جو ہیں مسلمان عورتوں کو جب وہ چہرے پر گھونگھٹ ڈالے بغیر نکلتی تھی تو تنگ کرتے تھے, فکرے چست کرتے تھے, جیسے کہ شرارتی لوگوں کا ہوتا ہے وطیرہ. تو فرمایا کہ یہ اب اس طریقے سے کرو پھر تمہاری پہچان ہو جائے گی, یہ شریف بیویاں ہیں. اصل میں ایگزمپٹ رکھا ہے اس کے بعد بھی, جو باندیاں ہیں, جو خادمائیں تھیں, ان کو ایگزمپٹ کیا تھا اس حکم سے. تو وہ اگر ہیں, وہ خادمائیں ہیں, وہ باندیاں ہیں, وہ اگر چل پھر رہی ہیں اپنے کام کاج میں اور وہ بغیر چہرے کے پردے کے بھی ہیں تو ان کو اجازت تھی, لیکن مسلمان خواتین بیویاں شریف زادیاں ان کے لیے حکم تھا, اس سے امتیاز ہو جائے گا. وکان اللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے مہربان. لئن لم ينته المنافقون والذین فی قلوبهم مرض, اب اس کے بعد جو ہے وہ ان منافقین کے خلاف بہت سخت انداز میں ان کو کنڈیم کیا گیا جو اس قسم کی شرارتیں کرتے تھے. اب یہ انشاءاللہ چار رکوع ہم نماز میں پڑھ لیں گے, اس کے بعد مطالعہ آگے کریں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات المتفق حکیم.